من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعباد الله الصالحين، على الخصوص على سيدنا محمد وآله الطاهرين. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فلو سلامتی اور رحمت کا سایہ برقرار رکھے جب تک اس دنیا میں ان کی زندگی باقی ہے، اور بعد از وفات، بعد از انتقال ان کو بہترین مقام دار ملکوت میں عنایت فرمائے، اور جہاں جہاں بھی نزاداری سید الشہداء کے مراسم جاری و ساری ہیں ان تمام مقامات کی حفاظت فرمائے. ایک سلام اصل معنی، اس کی گہرائی، تو ہم نے قرآن کریم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے کلمات سے سمجھنے اور جاننے کی کوشش کی، اور میں خدا سے امیدوار ہوں کہ ایک حد تک مجھے توفیق اس نے عطا کی کہ آپ تک کچھ مطالب پہنچا سکوں، اور اس بات کے لیے بھی دعاگو ہوں کہ خدا آپ کے ذہنوں میں وہ دریچے کھولے کہ حکمت ہائے قرآن اور کلام اہل بیت آپ کے ذہنوں میں راسخ ہو انشاءاللہ. کیونکہ انسان کا اصل سرمایہ یہی چیزیں، کہ باقی ساری کی ساری چیزیں ہم اس دنیا میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، لیکن ان معارف کے ذریعے سے ہم اپنی شخصیت کو جو کچھ بناتے ہیں، جو قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کے سائے میں ذخیرہ علم و عمل جمع کرتے ہیں، وہی ہمارا حقیقی سرمایہ ہے. بات ہماری یہ ہو رہی تھی کہ ایک انسان جو عاقل ہے، جو حکیم ہے، جو خدا کی صفت حکیمیت، صفت حکیم کا جلوہ ہے، اس کے اندر کچھ خصوصی صفات اوصاف پائے جاتے ہیں. ان میں سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ اس کے تمام امور کی، چاہے وہ فکری ہوں چاہے عملی ہوں، ان کی بنیاد توحید خالص پر ہوتی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، پروردگار نے فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، اور لقمان کا پہلا جملہ کیا ہے؟ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، کہ جو مرد حکیم ہے، جو انسان حکیم ہے، اس کی بنیاد توحید پر ہوتی ہے، چاہے فکری مراحل ہوں، نظریاتی مقامات ہوں یا عملی مراحل. ہمیشہ آپ اس کو اپنے فکر و عمل میں موحد پائیں. اور دوسرے مقام پر آج انشاءاللہ کوشش کریں گے جتنا وقت ہمارے پاس ہے کہ کم از کم ان باتوں کی کچھ وضاحت آپ کی خدمت میں حاصل کر لیں. توحید پر قائم رہنا اور شرک سے بری ہونا، یہ عاقل اور حکیم کی پہلی صفت ہے. دوسری کوالٹی ایسے انسان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ زندگی کی حقیقت سے باخبر ہوتا ہے. جیسے کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک طرف یزید اور ابن زیاد جو اپنے دولت اور جمعیت اور فوج کے زوم میں مبتلا تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ان چیزوں کے ظاہری طاقت کے بلبوتے پر آل محمد کے نام کو دنیا سے ختم کر دیں گے، اور دوسری طرف امام حسین علیہ السلام جو ورچولی تنہا، یعنی کہ 70-72 سو افراد کیا ہوتے ہیں کسی انسان کی حمایت کے لیے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، یعنی تقریباً تنہا. لیکن آج 1200-1300 سال گزرنے کے بعد تاریخ اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس کوئی ایسی چیز تھی کہ تنہا ہوتے ہوئے جس نے انہیں کامیاب کرا دیا، اور ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ ساری ظاہری جمعیت کے رکھتے ہوئے وہ شکست خوردہ ہو گئے صرف 100 سال کے اندر، صرف 100 سال کے اندر، زیادہ عرصہ نہیں لگا. اور خود امام خمینی کا ایک عجیب جملہ ہے کربلا کے حوالے سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے بنو امیہ کو میدان کربلا میں دفن کر دیا 10 پاؤں. یعنی جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم آل محمد کا خون بہا کر ان کو ختم کر کے ہم کامیاب ہو رہے ہیں، انہیں اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ ہم اپنی دائمی قبریں کھود رہے ہیں، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں. یہ ہے حکیم، اس کو کہتے ہیں حکمت، کہ جو زندگی کی اصل سے واقف ہو، اصل حقیقت سے واقف ہو، چاہے وہ زندگی دنیا کی ہو، چاہے وہ اس کے بعد کی زندگی یعنی دار ملکوت یا آخرت کی زندگی، وہ زندگی کی حقیقت کو پہچانتا ہے اور اس معرفت کے مطابق عمل کرتا ہے. یہ دوسری صفت. اور جو انسان حکیم ہے اس کی تیسری صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ تمام کے تمام کام اعمال جو عقل کو فاسد کرنے والے ہیں، جو عقل کو ضائع کرنے والے ہیں، جو عقل کو منہدم کرنے والے ہیں، جو عقل کو تباہ کرنے والے ہیں، ان سارے کاموں سے کاملاً اجتناب. یہ تین باتیں، اگر آپ اور کچھ نہیں تو یہ تین چیزیں یاد رکھیں کہ جو مرد عاقل و حکیم ہے اس کے کاموں کی بنیاد توحید خالص پر ہے اور وہ شرک سے ہمیشہ بری رہتا ہے، وہ زندگی کی حقیقت اچھے طریقے سے پہچانتا ہے اور اس معرفت کے مطابق عمل کرتا ہے. ان سب باتوں کی وضاحت کرنا ہے انشاءاللہ، اور کئی کی وضاحت ہو بھی چکی. اور تیسرے مرحلے پر ان تمام امور سے اجتناب کرتا ہے جن کی وجہ سے عقل انسانی ضائع ہو جاتی ہے. اور یہ میرا جملہ نہیں، یہ امام کا جملہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو عقل کو منہدم کر دیتی ہیں، عقل کو تباہ کر دیتی ہیں، ان کو پہچاننا اور ان سے اجتناب کرنا ضروری ہے. اب میری گفتگو سمٹ کے بس ان تین باتوں پر آ گئی، اور انشاءاللہ اس کے بعد اگر مجھے وقت ملے گا تو میں امامت کی وزڈم کے حوالے سے دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ عقل امامت کیا ہوتی ہے، اس کا معیار کیا ہوتا ہے. تو کل ہم نے بات کی شرک کے حوالے سے، اور ہم نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے اس چیز کو واضح کریں کہ شرک حقیقتاً کیا ہے. اگر آپ اس ساری بحث کا خلاصہ کرنا چاہیں تو تین جملوں میں خلاصہ کر سکتے ہیں کہ شرک یہ ہے کہ انسان خدا کے ساتھ کسی اور کو معبود جانے، خدا کے ساتھ. لیکن ایک چیز ہے الہاد، الہاد کا مطلب ہے کہ جو خدا کو مانتے ہی نہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. مشرک اسے نہیں کہتے کہ جو خدا کو نہیں مانتا، بلکہ مشرک اسے کہتے ہیں کہ جو خدا کو واحد نہیں مانتا. اگر ذہنوں میں یہ تصور ہے تو اس کو ہٹا لیجئے کہ مشرک اسے نہیں کہتے کہ جو خدا کے وجود کا قائل نہیں، جو تصور الوہیت نہیں رکھتا، بلکہ مشرک اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ کو واحد نہیں مانتا. تو اس واحد نہ ماننے کی کیا کیا صورتیں؟ کہ خدا کے ساتھ کسی اور کو خدا مانا جائے، جیسا کہ صنمیت پرست جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک خدا خیر کا ہے، ایک خدا شر کا ہے، ایک خدا نور کا ہے، ایک خدا تاریکی کا ہے، وہ اس چیز پر یقین رکھتے ہیں. یا قدیم اگر آپ رومنز اور گریک میتھولوجی میں دیکھیں تو ہر چیز کا وہ ایک الگ الگ خدا کے تصور پیش کرتے ہیں، جس کو دیوتا کے طور پر گاڈ یا گاڈیسز. ایک چیز یہ کہ آپ کہیں کہ خدا جو ہے وہ اپنے اختیار میں اپنے مقام پر اکیلا تنہا نہیں ہے بلکہ اس مقام پر اس کے ساتھ کوئی اور بھی موجود ہے. یہ شرک پہلی قسم. دوسری قسم شرک کی یہ ہے کہ آپ کسی بھی مخلوق کو کسی بھی موجود کو اپنے فعل میں مستقل اور خود مختار مان لیں. یہ جملہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ پر واضح ہوگا. یعنی آپ اس بات کو سمجھنا شروع کر دیں کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں میں اس کام کے کرنے میں خود فاعل مختار ہوں لیکن میرا اختیار کہیں سے آ نہیں رہا. یہ اختیار کا مالک بھی میں خود ہوں. مجھے یہ اختیار کسی نے عطا نہیں کیا ہے بلکہ یہ اختیار بھی خود میرا ہی ہے. یہ صفت سوائے خدا کی اور کسی نے. یعنی انسان فاعل مختار ہے لیکن اختیار اسے پروردگار نے عطا کیا ہے. اور اسی بات کو واضح کرنے کے لیے کہ کہیں یہ غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے کہ اس اختیار کے مالک تم ہو, جیسے جیسے انسان کی عمر طبعی اس دنیا میں آگے کی طرف بڑھتی ہے خدا وہ اختیارات واپس لینا شروع کر دیتا ہے. حالانکہ اصولاً الٹی بات ہونی چاہیے کہ انسان جتنا زیادہ اس زندگی میں آگے بڑھے اسے قوی ہونا چاہیے. اگر وہ خود با اختیار اگر وہ خود اختیار رکھتا ہے تو جب وہ زندگی میں آگے بڑھے اسے طاقتور ہونا چاہیے نہ کہ کمزور. اور اسی چیز کو سورہ یاسین میں پروردگار نے ارشاد فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ, جسے ہم عمر میں زیادہ کرتے ہیں اسے خلقت میں جھکا دیتے ہیں.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
کیا تم اس چیز سے عقل نہیں حاصل کرتے؟ یہ بھی عقل کا نقطہ ہے کہ جو اختیار ہم نے تمہیں دیا ہمارا عطیہ ہے نہ کہ تم اس کے مالک ہو. اور یہ چیز تمام مخلوقات کے لیے, آپ معصومین کو لے لیں, عام انسانوں کو لے لیں, ہر ایک کے ساتھ یہ بات کہ وہ جو کچھ بھی کریں گے یا کہیں گے وہ سب کا سب اختیار خدا سے ہوگا, خدا کے عطیہ سے ہوگا, خدا نے جو اختیار بخشا ہے اس کی وجہ سے. اگر آپ کسی بھی ہستی کے بارے میں اس بات کے قائل ہو گئے کہ یہ اپنے فعل و عمل میں خدا سے بے نیاز ہے اور خود مختار ہے, یہ شرک ہے. اب اس کا تعین ہر انسان کو خود کرنا پڑے گا. یعنی یہ انفرادی مسئلہ ہے کہ اب آپ اس اصول کو دیکھیے اور اپنے اوپر اپلائی کیجئے کہ اگر ہم میں یہ خامی ہے تو اس کو فوراً دور کر لیں. اور تیسرے مرحلے پر شرک اسے کہیں گے کہ آپ کسی کی مخلوق کی پرستش کریں اس نیت سے کہ یہ مجھے خدا تک پہنچا دے گا. پرستش کریں, پرستش بندگی کریں. جیسے کل میں نے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم اہل بیت کی اتباع اور اطاعت کرتے ہیں, بندگی نہیں کرتے.
سبحان اللہ.
کیونکہ بندگی سوائے خدا کے کسی کے لیے نہیں. تو اگر انسان کسی بھی مخلوق یا موجود کی پرستش کرے, جیسے کہ کفار کیا کرتے تھے, کفار کیا کرتے تھے کہ انہوں نے بت بنائے اور بتوں کے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دیا. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو تو انہوں نے کہا اس لیے کہ یہ ہمیں خدا تک پہنچا دیں. جو ستارہ پرست ہیں وہ ستارے کو خدا کی نشانی سمجھ کے نہیں دیکھ رہے بلکہ وہ ستارے کو سجدہ کر رہے ہیں, چاند کو سجدہ کر رہے ہیں. کہ جس قسم کے افراد کے ساتھ جناب ابراہیم علیہ السلام کے جدال احسن کا ذکر سورہ انعام میں ملتا ہے. یہ سب کے سب یعنی خدا کیا کہہ رہا ہے کہ یہ چاند سورج ستارے کائنات یہ میری نشانیاں ہیں, آیتیں ہیں, یعنی یہ میری خبر دیتی ہیں. لیکن انسان ان کے ذریعے سے, ان کی معرفت کے ذریعے سے خدا کی معرفت حاصل کرنے کے بجائے ان کی پرستش شروع کر دے, ان کا عبد بن جائے, ان کا بندہ بن جائے, یہ شرک. تو شرک کے تین مورد ہیں. اگر کوئی کسی کے بھی ساتھ کسی بھی مخلوق کے حوالے سے یہ تین کام کرتا ہے تو وہ مشرک ہے, اس کے علاوہ شرک نہیں. کہ وہ خدا کے ساتھ کسی کو خدا مانے, خدا کے علاوہ کسی مخلوق کو فاعل مالک اختیار اور مستقل وجود جانے, اور خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے کسی غیر خدا کی پرستش کرے. کہ پرستش اور بندگی عبدیت سوائے خدا کے کسی کے لیے نہیں، نمائندگان خدا کے لیے اطاعت اور اتباع. یہ بات میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا واضح ہو گئی انشاءاللہ کہ شرک اسے کہتے ہیں. آئمہ علیہ السلام کی طرف جب ہم رجوع کرتے ہیں تو آئمہ کے وجود میں حکمت یہ ہے کہ وہ خدا کی بزرگ ترین نشانی ہے. وجود میں یہ حکمت ہے، اور وجود کی حکمت یہ ہے کہ وہ ہمیں خدا تک پہنچانے کا بہترین وسیلہ ہے. آئمہ کی طرف ہم کیوں رجوع کرتے ہیں؟ اس لیے علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے بڑھ کر، مجھ سے اکبر خدا کی نشانی کوئی نہیں. خدا کی نشانی کا مطلب کیا ہوا؟ کہ آپ نے کسی مخلوق کو دیکھا، اس مخلوق کو دیکھ کر آپ خدا کی حکمت کی طرف کچھ متوجہ ہیں. آپ کسی بھی مخلوق کو دیکھیں اور اس سے خدا کی معرفت حاصل کریں، ان تمام معرفتوں سے زیادہ معرفت آپ کو اس وقت ملے گی جب آپ صحبت امیر المومنین علیہ السلام میں بیٹھ جائیں. ان سے آئمہ سے بزرگ تر، آئمہ سے بڑھ کر خدا کی کوئی نشانی نہیں ہے، یعنی آئمہ سے بہتر کوئی خدا تک پہنچانے والا نہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
آئمہ سے بڑھ کر کسی وسیلے سے آپ آسانی اور سہولت اور بلندی کے ساتھ خدا تک نہیں پہنچ سکتے. تو ہم آئمہ کی طرف رجوع کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آئمہ خدا کی بزرگ ترین نشانی بھی ہے اور خدا تک پہنچانے کا اللہ کے بندوں کو بہترین وسیلہ بھی ہے. اس لیے ہم آئمہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ہمیشہ ان کے دامن کو تھامے رہنا اپنے لیے واجب اور لازم سمجھتے ہیں. اسی طریقے سے یہ حکمتیں خدا نے ہر جگہ رکھی ہیں. تو مثالیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. حج جو اسلام کی ایک اہم ترین عبادت اور رکن ہے، حج کیا ہے؟ حج سارے کا سارا، پورے کا پورا خاندان ابراہیم کے کچھ افعال کی یادگار ہے کہ ابراہیم اور ان کے خاندان نے، ہاجرہ اور اسماعیل نے کچھ کام کیے، ہم جا کے خالی اس کی نقل کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ حج میں اور کچھ بھی نہیں. ہر جگہ پر، ہر عمل، ہر رکن حج میں آپ جو بھی عمل انجام دیتے ہیں وہ پہلے آپ کو اللہ کے ایک مخلص بندے کی یاد دلاتا ہے، اور اس مخلص بندے کے ذریعے سے آپ خدا تک پہنچتے ہیں.
سبحان اللہ.
حج میں یہ کام ہے یا نہیں؟ سعی. سعی کیا چیز ہے؟ جو آپ دو پہاڑیوں کے درمیان سات مرتبہ چکر لگاتے ہیں، دوڑتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ سعی ایک اس خاتون کا عمل ہے کہ جو خود معصوم بھی نہیں، حاجرہ معصومہ نہیں، لیکن ایک معصوم نبی کی صحبت نے حاجرہ کو اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ آنے والی تمام انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ پیش کر سکیں.
سبحان اللہ.
اور وہ اسوہ حسنہ خدا کو اتنا محبوب ہو کہ تمام اپنے بندوں کو واجب کر دے ان کے لیے کہ اس کی پیروی کرو. تو جب آپ سعی کرتے ہیں تو آپ کو کس کی یاد آتی ہے؟ جب آپ سعی کرتے ہیں تو آپ کو حاجرہ کی یاد آتی ہے، اور حاجرہ سے آپ خدا تک پہنچتے ہیں. یہی خدا کا رستہ. خدا نے اپنے بندوں کے لیے رستہ کھولا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب ایک حاجی کعبے کا طواف کر رہا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ لوگوں کو معلوم ہے یا نہیں، ورنہ شاید بہت سارے لوگ طواف کرنا چھوڑ دیں، کہ اس طواف کے اندر اسماعیل اور حاجرہ بھی ہیں. حتیم کے باہر سے طواف کرنا ہوتا ہے، اور حتیم کے اندر بی بی حاجرہ کی قبر ہے. آپ اس بیت کی، اس کمرے کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں جسے اللہ کے دو مخلص بندوں نے بنایا تھا، خدا نے نہیں بنایا تھا. تو اسی طریقے سے یہی وہ چیز ہے جو ہمارے لیے سبق ہے کہ جب ہم علم اٹھائیں تو علم کو دیکھ کر ہمیں اس عاشق امام حسین کی یاد ہے، السلام علیک یا ابا الفضل العباس، السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ. یہ عالم کیا ہے؟ یہ اسی طریقے سے یادگار ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، آیت قرآن، کہ وہ جن دو پہاڑیوں کے بیچ میں اللہ کے ایک پاک و پاکیزہ بندی نے سعی کی، اسے خدا نے کہا یہ میرے شاعر ہیں. شاعر، شعار کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کو دیکھ کر آپ کو کسی کی یاد آتی ہے، کہ حاجرہ کا یہ عمل میری یاد دلانے والا ہے. اسی طریقے سے یہ عالم ہمیں اس ہستی کی یاد دلانے والا ہے جو عاشق وارف کا، امام حسین کا، اور اس ہستی کی یاد سے ہم خدا تک پہنچتے ہیں. تو اگر اس طریقے سے آپ قلم اٹھائیں، اس طریقے سے آپ تعزیے بلند کریں، تو یہ بھی شاعر خدا ہے کہ جہاں پر منا میں قربانی، صفا و مروہ کے درمیان سعی، یہ اللہ کے کچھ محبوب بندوں کا عمل ہے کہ جسے خدا نے کہا کہ یہ میری یاد ہے. اگر تم اس عمل کو انجام دیتے ہو تو یہ میری یاد ہے، تم مجھ تک پہنچتے ہو اس سعی کے ذریعے سے، اس قربانی کے ذریعے سے، اس طواف کے ذریعے سے. کوئی ابراہیم کی پرستش نہیں کرتا، کوئی اسماعیل کو نہیں پوچھنا شروع کر دیتا حج میں جائے. اسماعیل اور ابراہیم اور ہاجرہ کے اعمال کی تاسی کر کے انسان خدا تک پہنچتا ہے. اسی طریقے سے جواب کربلا کے نام پر، کہ کربلا کو خدا نے کیا قرار دیا؟ کہ ابراہیم نے جو کام کیا، امام حسین علیہ السلام نے اس کام کو کمال تک پہنچایا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس کی یاد کو بھی ہمیں اسی طریقے سے باقی رکھنا ہے کہ ہمارے ہر شعار کربلا سے یاد خدا کی طرف جانے کی راہیں ہموار. تب کربلا آپ کے لیے، جو بعض روایتوں میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت مسنون حج سے افضل ہے، واجب حج سے نہیں، مسنون حج سے، تو اس کی وجہ آپ کو سمجھ گئے کہ حج میں جا کر آپ جن شعائر کو زندہ کرتے ہیں، ان شعائر کا کمال کربلا میں پایا جاتا ہے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
اس نیت سے کربلا کو برپا کریں، اس سے بہترین سرمایہ عمل آپ کے لیے کچھ نہیں ہوگا آخر. ایک
صلوات،
اس سے زیادہ موقع نہیں ہے کہ میں شرک اور توحید اور جو خدا کی توحید کی نشانیاں اللہ نے جن بندوں کو بنایا ان کے حوالے سے بات کروں. اب میں آگے بڑھ کے دوسرا موضوع جو ہمارا ہے، جس کو آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ اولو الالباب، اللہ کے عاقل اور حکیم بندے، زندگی کی حقیقت کو بخوبی سمجھتے ہیں، اور خدا نے اپنے کلام میں اور ان حضرات کی سنتوں میں زندگی کے حقائق سے متعلق بہت ساری چیزیں ہمارے لیے بھی محفوظ کر رکھی ہیں. اگر انسان زندگی کی حقیقت سے باخبر نہیں ہوتا تو کبھی بھی عاقل نہیں ہو سکتا، یعنی کبھی بھی درست نتیجے اور انجام تک نہیں پہنچ سکتا. اس کے زندگی کے جتنے بھی اعمال ہوں گے یا جو نتیجہ ہوگا، وہ کسی نہ کسی طریقے سے جہل کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہوگا. سورہ زمر کی آیت نمبر 21 ہے کہ اَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، آسمان سے بلندی سے پانی نازل کیا. فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، اور اس پانی کی وجہ سے زمین میں بہت سارے چشمے جاری ہو گئے اس پانی میں. ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا، اور پھر اس پانی کے ذریعے سے خدا نے زمین سے زراعت کو باہر نکالا، فصل کو باہر نکالا، نباتات ہو گئے. مختلفاً الوانہ، اور اس زراعت کی حالت کیا ہے کہ اس کے رنگ مختلف ہیں. سورہ نحل کی آیت میں ایک عجیب پروردگار کا ارشاد ہوتا ہے ہماری معرفت کے لیے عجیب نقطہ ہے کہ اس بات پر غور کرو کہ پانی ایک ہوتا ہے لیکن ہر بیج سے مختلف پھل اگانے کا سبب وہی پانی بنتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آم کی گٹھلی کے لیے آپ کو الگ پانی چاہیے اور سیب کے بیج کے لیے الگ پانی چاہیے. کیا کہ سیب کو اگانے کے لیے کوئی اور پانی درکار ہے اور انگور کے لیے کوئی اور پانی؟ ایک ہی پانی ہے، ایک ہی ماں. انزل من السماء، اور وہ پانی کہاں سے نازل ہو رہا ہے؟ آسمان سے. اور یہ پانی سبب بنتا ہے زمین سے فصلوں کے اگنے کا، جن کی مختلف رنگتیں ہیں، مختلف حالتیں ہیں، مختلف کیفیتیں ہیں. لیکن ایک عجیب بات سامنے آتی ہے، ثم یہی جو ایک مدت، ایک وقت گزارنے کے بعد یہی فصل سوکھنا شروع ہو جاتی ہے. یہ فصل جو ابھی لہلہاتی بھی نظر آ رہی تھی، سرسبز تھی، شاداب تھی، لیکن یہ فصل سوکھنا شروع ہو جاتی. فتراہ مفرًا، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی سبزی اور شادابی زردی سے بدل جاتی، پھر تم اس کو زرد ہوتا ہوا دیکھتے ہو. ثم یجعلہ حطاما، اور پھر اس کے بعد خدا اس کو کیسا کر دیتا ہے کہ وہ چور چور ہو کے بکھر جاتی ہے. یہ فصل. انا فی ذلک ذکرا لاولی الالباب، یہ جو نشانیاں ہیں ہماری، اس میں تذکر، یاد کس کے لیے ہے؟ اولی الالباب کے لیے، کہ جو صاحبان عقل ہیں، جو صاحبان حکمت ہیں، وہ خدا کے اس نظام سے کیا سمجھتے ہیں؟ زندگی کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، کہ جس عالم میں، جس ماحول میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کی حقیقت ہے کیا، وہ کیا چیز ہے. سب سے پہلی بات کہ یہ دنیا، یہ زمین اس وقت تک ویران اور بنجر پڑی رہتی ہے جب تک اس پر آسمان سے پانی نہ برسے. قرآن کریم کے اندر متعدد آیات میں یہ ہے کہ ہم نے مردہ زمین کو میت سے حی کیا. کیسے حی کیا؟ اس پانی کے ذریعے سے جو آسمان سے برسایا. تو یعنی زندگی کا مایا، زندگی کی اصل زمین پر نہیں ہے بلکہ آسمان سے نازل ہوتی ہے. زندگی کی شکل و صورت، اجسام زمین پر ہیں لیکن حقیقت حیات آسمان سے نازل ہوتی ہے. یہ عرض زمین اپنی جگہ موجود ہے لیکن اس وقت تک پھل دینے سے، فصل اگانے سے قاصر و معذور ہے جب تک کہ آسمان سے خدا اس پر پانی نہ برسائے. تو یعنی زندگی کی اصل کو جسم نہ سمجھنا، پہلا میسج، پہلا پیغام، کہ زندگی کی اصل حقیقت یہ جسم نہیں، بلکہ جب تک بلندی سے نازل ہونے والی ایک حقیقت اس جسم سے مخلوط نہیں ہوتی، یہ جسم زندہ نہیں ہوتا. اور جب وہ حقیقت جسم سے جدا ہو جاتی ہے تو جسم زندہ نہیں رہتا. یہ کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے آسمان سے پانی نازل کیا، اس کے بعد وہ پانی جب زمین پر آیا تو اس میں مختلف زمین کی رویدگی، فصل، چیزیں مل گئی. یہاں پر اگر میں ایک اور آیت سے مدد طلب کروں تو شاید بات آپ کے لیے اور واضح ہو جائے. سورہ رعد کی آیت نمبر 17، انزل من السماء ماء، کہ خدا نے آسمان سے پانی نازل کیا، فسالت اودیۃ بقدرہا، اور اپنے اپنے مقدور بھر چشمے اس پانی سے بہ نکلے. یعنی جتنی جس جگہ پہ قدرت تھی ویسا چشمہ وہاں سے بہ نکلا. فاحتمل السیل زبدا رابیا، اور جب یہ پانی بہنے لگا تو تم نے دیکھا کہ اس سیل روا کے اوپر پھولا ہوا جھاگ آ گیا. یہ جو بہتا ہوا پانی تھا اس کے اوپر ایک پھولا ہوا جھاگ بھی آ گیا. کیوں آ گیا؟ کہ پانی جب آسمان سے برسا تھا تو خالص تھا، لیکن جب زمین پر آیا تو زمین کی رویدگی سے مل گیا، اور وہ زمین کی رویدگی سے مخلوط ہونے کے بعد وہ پانی جھاگ والا بن گیا، اس کے اوپر جھاگ آ گیا. وَمِمَّا يُوْقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، اور تم اپنے زیور میں سے کچھ چیزوں کو زیور بنانے کے لیے بھی تم کچھ دھاتوں کو اسی طریقے سے آگ میں تپاتے ہو، اور اس کی کیفیت بھی یہی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر بھی جھاگ میل کچیل اس کا جھاگ کی شکل میں نظر آ جاتا ہے. تو كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلِ، اس طریقے سے اللہ تمہیں مثال سمجھاتا ہے حق کی اور باطل کی. یعنی زندگی کی حقیقت میں کیا ہے کہ خدا نے بلندی سے زندگی کو، مایہ حیات کو، روح کو نازل کیا، لیکن وہ روح جب جسم کے ساتھ مخلوط ہو گئی، روح جب جسم کے ساتھ مخلوط ہو گئی، مادیت کے ساتھ مل گئی، تو اس میں ایک جنبا، ایک حصہ ناپاکی کر دیا گیا، میل کچیل کر دیا گیا. اور جب ان دونوں کے ملاب سے زندگی آگے بڑھتی ہے، تو اس میں ایک پانی ہوتا ہے کہ جو زمین میں جذب ہو کے فصل اگانے کا باعث بنتا ہے، اور ایک جھاگ ہوتا ہے جو اوپر زمین کے آ جاتا ہے. لیکن اس جھاگ کی حیثیت کچھ نہیں ہوتی، بلکہ وہ جھاگ اسے ہوا اڑا کے لے جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ چیز کے جو زندگی پیدا کرنے کا باعث ہوتی ہے وہ زمین میں جذب ہو جاتی ہے.
سبحان اللہ،
یہ ہے حقیقت، یہ ہے حقیقت حیات. تو انسان کی نظر اب اسے آپ یوں کہیے مثال کے طور پر، کہ وہ انسان کہ جس نے اپنی زندگی کو شروع کیا اور زندگی کے معمولات میں مشغول ہوا، لیکن اس مشغولیت کے دوران اسے یہ بات محسوس ہوئی کہ میں مجھے پوری زندگی اگر اس طریقے سے گزاروں تو میرے لیے فائدہ مند نہیں ہے. یعنی اپنے ایام 24 گھنٹے صرف دنیا کو دوں تو یہ چیز میرے لیے فائدہ مند نہیں، بلکہ مجھے اپنے اوقات میں سے کچھ نہ کچھ اپنی اصل زندگی کے لیے بھی نکالنا چاہیے. اس نتیجے تک انسان کیسے پہنچتا ہے؟ یعنی اس کے سامنے اصلی، حقیقی اور مجازی زندگی کا تصور کیوں کر پیدا ہوتا ہے؟ ایک عام انسان کی عقل اس بات کو کیسے درک کرے گی؟ خدا نے اس کے لیے ہمارے سامنے بہت آسان آسان لیسنز رکھ دیے ہیں، جس سے ہر درجے اور ہر عقل کا انسان مستفید ہو سکتا ہے. اور ان لیسنز میں سب سے پہلا لیسن جو ہے وہ انسان کے لیے بیماری ہے، دوسرا لیسن اس کے لیے بڑھاپا ہے، اور تیسرا سبق اس کے لیے موت. بیماری، بڑھاپا اور موت، یہ تینوں چیزیں وقتاً فوقتاً اس زندگی میں ہمیں بار بار ریمائنڈ کراتی رہتی ہیں. یہ ریمائنڈرز ہیں خدا کی طرف سے جو ہماری طرف بھیجے جاتے ہیں کہ دیکھو تم یہاں کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، تم یہاں کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، یہ تمہاری اصل زندگی نہیں ہے. جیسے میں نے ابھی خدمت میں عرض کیا کہ اصل زندگی وہ ہے کہ جہاں پر انسان کے سامنے اس کے کیے کا نتیجہ آتا ہے. اصل زندگی وہ ہے کہ جہاں پر انسان جیسا ہے ویسی زندگی اس کو ملتی ہے، یہ کیفیت یہاں پہ موجود نہیں ہے. ایک انسان اچھا ہے، نیک ہے، لیکن زندگی سختی کا شکار ہے. ایک انسان بدکار ہے لیکن بظاہر خوش و خبر ہے. تو یہ سب کے سب کس بات کی طرف یاد دہانی ہے کہ دیکھو یہ اصلی زندگی نہیں ہے، یہ تمہارے لیے یا آزمائش ہے یا تربیت ہے. اگر انسان اس کو آزمائش گاہ سمجھ لیتا ہے تو یہ دنیا اس کے لیے تربیت گاہ بن جاتی ہے. یعنی اگر آپ اس چیز کو درک کر لیں کہ یہ دنیا میں ہم آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، جب آپ نے اس نقطے کو سمجھ لیا تو یہ دنیا آپ کے لیے اسکول بن جائے گی، تربیت گاہ بن جائے گی. کیا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ زمین، یہ عرض اولیاء خدا کی تجارت گاہ ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر وہ اپنی دائمی اور ابدی زندگی کے لیے سرمایہ جمع کرتے ہیں. لیکن اس کو تجارت گاہ بنانے سے پہلے آپ کو اسے بطور آزمائش قبول کرنا ضروری ہے. اگر ایک انسان غفلت میں پڑا ہے، ایک انسان اپنی خواہشات کی اتباع میں مصروف ہے، تو وہ اس دنیا کو آزمائش گاہ نہیں سمجھتا، بلکہ اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ بابر پر عیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں. یعنی وہ انسان جو خدا کی طرف متوجہ نہیں ہے، وہ انسان جو خدا کی آیتوں سے سبق نہیں سیکھتا، وہ یہ کہتا ہے کہ ابھی یہ جوانی تھوڑے عرصے کے لیے ملی ہے، جتنے عیش کرنا ہے کر لو. لیکن وہ انسان کے جو اسے آزمائش گاہ سمجھتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، خدا نے اس میں بیماری کو رکھ کے، بڑھاپے کو رکھ کے، موت کو رکھ کے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ دیکھو یہ زندگی تمہارے لیے اصلی نہیں. تو یہ جوانی کی مہلت اس لیے ملی ہے کہ اصل زندگی کے لیے جتنا سرمایہ اکٹھا کر سکوں گا. یہ دو الگ زاویہ نظر ہیں، یہ دو مختلف زاویہ نظر ہیں. ایک یہ سمجھتا ہے کہ جوانی اس لیے ملی ہے کہ جتنے عیش کر سکوں کر لوں، اور دوسرا اس لیے سمجھتا ہے کہ جوانی اس لیے ملی ہے کہ جتنا سرمایہ حیات جمع کر سکتا ہوں کر. یہ دو مختلف نظریے کہاں سے جنم لیتے ہیں؟ آپ کی معرفت حیات سے. کہ اگر آپ زندگی کو صحیح طریقے سے نہیں پہچاننے کے قابل ہوں گے کہ یہ زندگی کیا ہے، یہ زندگی کیسی ہے، تو اس وقت تک آپ اپنے لیے اس لائح عمل کو مرتب نہیں کر پائیں گے، آپ اس روش پر نہیں چل پائیں گے. ان آیتوں میں پروردگار نے کس طرح اشارہ کیا کہ الم ترى ان الله انزل من السماء ماء، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آسمان سے خدا نے پانی کو نازل کیا؟ اصل حیات آسمان سے ہے، وفي السماء رزقكم، تمہارا رزق زمین میں نہیں ہے، وفي السماء رزقكم، تمہارا رزق آسمان میں، تلاش تم اسے زمین پر کرتے ہو، ملتا زمین پر ہے لیکن رزق آسمان میں. تو پھر سما رزق کو وما توعدون، اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا. تو مایع حیات کہاں پایا جاتا ہے؟ سما بلندی میں، وہاں سے خدا نے پانی کو نازل کیا، اور اس پانی کے ذریعے سے مختلف رنگوں والی حیات اس زمین سے اس نے جنم دیا، مختلف رنگوں والی حیات. اور انسان اس کو دیکھ کر خوش ہونے لگا، سمجھنے لگا کہ اصل زندگی یہی ہے. لیکن تھوڑا ہی عرصہ گزرنے کے بعد جو بہار جوانی تھی، وہ ادھیڑ عمری کی خزاں اس پر آنا شروع ہو گئی. یعنی اس پر کیا ہونے لگا؟ تم پر یہی جو اس پر خزاں کا اثر آنے لگا. اور تھوڑے عرصے کے بعد فتراہ مفرن، کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی ہے. کہ وہ چہرہ کہ جس کے حسن کے چرچے تھے، اب اس میں حسن کے نام پہ کچھ بھی باقی نہیں رہا، کچھ بھی نہیں بچا اس میں. یہ کیا چیز ہے؟ یعنی وہ چیز جو شباب پر جو چیز حسین ترین سمجھی جاتی تھی، اب اس پر زردی آ گئی. حکم یجعلہ حطاما، اور آخر میں مشیت الہی نے اس کو چورا چورا کر کے بکرا دیا. کہ یہ وہی انسان ہے جو اپنے جسم پر فخر کرتا تھا، اب قبر میں نہ اس کی ہڈیوں کا پتہ ہے نہ جسم کا. ثم یجعلہ حطاما، اس کو چورا چورا کر دیا. ان فی ذلک لذکرا لأولی الالباب، کہ جو صاحبان عقل و حکمت ہیں، وہ اللہ کی ان نشانیوں کو دیکھ کر زندگی کی حقیقت تک پہنچتے ہیں، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو مرتب کرتا.
سبحان اللہ.
ان کی زندگی کی ترتیب، ان کا برنامہ، ان کا پلان اس کے مطابق ہوتا ہے. ایک آیت میں حیات دنیاوی کی حقیقت کے حوالے سے دو چار جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور پھر آج کی حد تک گفتگو کو تمام کروں. خدا نے حیات دنیاوی کی حقیقت کے بارے میں بھی عجیب انداز سے سمجھایا قرآن میں، کہ یہ جو تمہاری زندگی ہے، اس کی اصل ہے کیا، اصل دنیا کیا ہے. اور یہاں پر ہمیں ایک اور میسج بھی ملتا ہے، ایک اور سبق بھی ہمارے لیے واضح اور روشن ہوتا ہے، کہ بہت سارے افراد دنیا میں ان کاموں کے کرنے کو جو حقیقتاً الہی ہیں، اس کو بھی دنیا سمجھتے ہیں. یعنی جیسے انسانوں کا ایک گروہ پیدا ہوا جنہیں آپ کہیں صوفیہ یا راہبان، کہ جنہوں نے یہ بات دیکھی کہ جتنا انسان انسان کے ساتھ مخلوط ہوتا ہے اتنا ہی اس کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اتنی ہی مشکلات آتی ہیں، اتنا ہی وہ خدا سے دور ہوتا ہے. اس وجہ سے اگر تم خدا کو پانا چاہتے ہو، خدا تک پہنچنا چاہتے ہو، تو ضروری ہے کہ اپنے آپ کو انسانوں سے الگ کر دیں. یہ ایک نظریہ ہے جو کہ ایک obvious observation پر مبنی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ زیادہ تر انسانوں کے درمیان جب زندگی گزارتے ہیں تو انسانوں کی خواہشات نفس آپ پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور آپ خواہ یا ناخواہ غلط کام کرتے ہیں. تو کیا اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب کو چھوڑ کے چلے جائیں، مہاتما گوتم بدھ کی طرح کریں یا اور راہبوں کی طرح یا طرز زندگی اختیار کریں؟ کیا یہ ہے دین اس چیز کا نام ہے؟ نہیں. پروردگار کہتا ہے نہیں، جو چیز پست ہے، جو چیز دنیا ہے، وہ چند مشخص چیزیں، یعنی ان کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے کہ یہ 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 وہ چیز ہے جو دنیا ہے، دنا ہے، پست ہے. اگر تم ان چیزوں سے اپنے آپ کو متعلق رکھو گے تو بلند نہیں ہو پاؤ گے. لیکن ہم نے تمہیں اس عالم مادیت میں جب زندگی دی، اس جگہ پر اتارا، تو بغیر مصلحت کے نہیں بھیجا ہے. تمہاری بلندی کا رستہ بھی اسی مادیت سے ہی نکلے گا. اس بات کو بھی سمجھو، یعنی کہ اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی جو آئیڈینٹیفائی کر دی گئی. یعنی کہ جیسے آپ کوئی بھی چیز جب دیتے ہیں، پروڈکٹ بھی خرید کے لاتے ہیں، دوا خرید کے لاتے ہیں، تو دوا بھی آپ کے لیے 100% ایسا نہیں کہ فائدہ مند، بلکہ کچھ نہ کچھ نقصانات ہوتے ہیں اس کے اندر. جو دوا کا بنانے والا اس کو لکھ دیتا ہے کہ یہ 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 چیزیں جو ہیں اس دوا کے سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، ان سے ہوشیار رہیے گا. دیکھیے، دنیا اصل میں کیا ہے؟ انسان کی تربیت گاہ. یہ دنیا اصل میں کیا ہے؟ کہ جس کے ذریعے سے، اس دنیاوی زندگی کے ذریعے سے ہر انسان کا کمال ظاہر ہوگا. اگر یہ دنیا نہ ہوتی تو اولیاء خدا اپنے کمال تک نہیں پہنچ پاتے. یہ دنیا تربیت گاہ ہے اس کے لیے کہ جو یہاں پر تربیت لینا چاہے، جو یہاں پر خدا کی آیتوں کو پڑھنا چاہے، اس کے لیے دنیا تربیت گاہ ہے. اور جس نے یہ اسکول اور یہ اکیڈمی قائم کی ہے، اس نے مجھے اور آپ کو بے خبر یہاں نہیں بھیجا ہے، بلکہ ہمیں اس بات سے اچھی طرح آگاہ کر دیا ہے کہ دیکھو یہاں پر یہ یہ چیزیں تمہارے لیے مضر ہو سکتی ہیں، ان سے بچ کر رہنا، ان سے ہوشیار رہنا. اب اگر ہم بتانے والے کی ہدایت پر عمل نہ کریں اور اس کے بعد نقصان سے دوچار ہو جائیں، تو قصور بھیجنے والے کا نہیں، ہمارا. سورہ حدید آیت نمبر 20، اعلموا انما الحیات الدنیا، اعلموا، اچھی طرح سے علم حاصل کر لو. اعلموا، اے میرے بندو، اچھے طریقے سے اس بات کو پہچان لو، اس علم کو بخوبی جان لو. اعلموا انما الحیات الدنیا، کہ بے شک دنیا کی حیات کیا ہے؟ لعب و لہو وزینتم وتفاخرم وتکاثرم فی الاموال والاولاد. جسے زندگی دنیا کہا جاتا ہے، جو چیز انسان کو پستی کی طرف لے جاتی ہے، وہ یہ نظام حیات نہیں ہے، بلکہ یہاں پر پائی جانے والی کچھ چیزیں ہیں کہ جس کو ہم تمہارے لیے مشخص و معین کر دیتے ہیں. ان کو پہچان دو اور اس سے بچنا. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ لعب. دوسری چیز ہے لہو. تیسری چیز ہے زینت. چوتھی ہے تفاخر، تفاخرم بینکم. اور پانچویں ہے تکاثرم فی الاموال والاولاد. اس کی مختصر مختصر وضاحت کروں آپ کے سامنے. لعب ایسی چیز کے جو محض خیالی اور تصوراتی ہو، جس کی تہ میں کوئی محکم دلیل نہ پائی، محض خیالی بات. کہ جیسے ہمارا کھیل کود میلے فیسٹیولز، یہ کیا ہیں؟ یہ خیالی بات، انہیں ہم نے اس بات کو سوچ لیا، تصور کر لیا کہ مثال کے طور پر یہ لوگ ہیں جو ایک بال لے کے اس کے پیچھے بھاگتے رہے اور اس میں جو جیت جائے وہ بہت بڑا واپس ملا، اور یہاں تک ایسا ہوا ہے کہ اس ہار جیت پر ملکوں کے درمیان جنگیں بھی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ محض ایک تصوراتی بات ہے یا نہیں؟ لعب دنیا کی زندگی میں زیادہ تر چیزیں ایسے ہیں کہ جن باتوں کو ہم باعث فضیلت قرار دے رہے ہوتے ہیں ان کی تہ میں کچھ نہیں ہوتا، جن کو ہم اپنی لائف میں امپورٹنس اٹیچ کر رہے ہوتے ہیں ان کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی. اس دنیا کی زندگی کا سب سے پہلا مسئلہ خیالی اور تصوراتی چیزیں، ان سے اپنے کو باہر لاؤ. یعنی ہمیشہ اپنا تعلق حقیقت سے پیدا کرو، حقیقت سے، سچائی سے، دلیل سے، محکمات سے، صرف خیالات سے نہیں. لعب و لہو دوسرا مسئلہ اس دنیا کی زندگی کا کیا ہے؟ اس کے اندر ایک کشش ہے. یہ مسئلہ تھوڑا مشکل ہے. اس دنیا کی زندگی کے اندر ایک کشش ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، انسانوں کے لیے شہوت کی محبت کو زینت دی گئی ہے، کہ انسان کے لیے نکاح اور شادی بیاہ کی لذتیں اس کے لیے پرکشش ہیں، مال اولاد کی زینت اس کے لیے پرکشش ہے. لَعِبٌ وَلَحْوٌ یہ دنیا کی زندگی ایک کشش والی کیفیت اپنے اندر رکھتی ہے، اور اس کشش کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ کشش ایک بھنور کی طرح سے، کہ پہلے جو اس کے قریب جائے اسے بھنور اپنی طرف کھینچتا ہے، اور جو اس کشش کے دائرے میں آ جائے تو وہ بھنور اسے پھر غرق بھی کر دیتا ہے، باہر نہیں نکل سکتا. یعنی جو ورلڈ پول بنتے ہیں پانی کے اندر، ان کی صفت کیا ہوتی ہے؟ کہ اگر آپ اس کے نزدیک جائیں، ابھی آپ ورلڈ پول میں ہیں نہیں، بھنور میں نہیں ہیں، لیکن آپ اس کے نزدیک ہیں تو آپ اس کی طرف کھینچنا شروع ہو جائیں گے، اور ایک دفعہ جب آپ اس کا جو پورا ورلڈ بن رہا ہے، وارٹیکس بن رہا ہے، اگر ایک دفعہ آپ اس کے اندر چلے گئے تو نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا، حتیٰ یہ کہ وہ اپنے مرکز کی طرف کھینچ کے غرق نہ کر دے. یہ حال دنیا کا، کہ اپنے کو دنیا کے اس بھنور سے بچا کے رکھنا. یہ خدا کی طرف سے تنبیہ ہے کہ یہ چیزیں ہیں کہ جو تمہیں کھینچیں گی اپنی طرف، لیکن ان کی محبت، بھائی امام حسین علیہ السلام کا جنازہ اٹھایا، جناب عباس کا جنازہ اٹھایا، اور آخر میں شیرخوار کی لاش اپنے ہاتھ، اور اس کے بعد ایک عجیب ترین جملہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بھی حسین پر آسان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اے میرے معبود، یہ تیری نظروں کے سامنے، میرا یہ احساس، میرا یہ مشاہدہ کہ سب کچھ روبرو خدا ہے، یہ میرے لیے ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے. ظاہر ہے کہ ہم اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے کہ جہاں پر حسین علیہ السلام کے طریقے سے انسان نور خدا ہو گئے، نور خدا ہو گئے. نور کا جلوہ ہونا شاید ایک الگ چیز ہو، لیکن خود امام حسین اس وقت نور خدا ہے. تو اصل اس کا نسخہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ انسان اللہ اور اللہ والوں کی محبت کو اپنے دل میں اس طرح سے جگہ دے کہ دنیا کی چیزوں کی محبت کبھی اس پر غالب نہ آ سکے.